الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے انتہائی مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا اور گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 201 تک کا خلاصہ پیش کیا گیا، اور سورۃ الاعراف جو ہے یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی ساتویں سورت ہے اور مکمل اس میں آیات تقریباً 206 کے قریب ہے، اور ترتیب درس قرآن کے حوالے سے آیت نمبر 201 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا گیا۔ آگے آنے والی آیات ہیں تو صرف 5، لیکن اپنی وسعت و مسائل و احکام کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتی ہے اور فقہی اختلافات کو سلجھانے کے لیے اور بالخصوص نماز کے اندر جو احکامی صورت ہے اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، یہ ان آخری 5 آیات میں سے 2 آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا جو انشاءاللہ اپنے مضمون پر اپنے وقت پر ذکر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 201 میں اہل ایمان کی صفات ذکر کی گئی تھی اور ان کی شان بتائی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی یاد اور موت کی حقیقت کو اس قدر قبول کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ رب العالمین کی ملاقات کا یقین اور پھر اللہ کے حضور ہر چیز کا جواب دینا، اس کامل یقین نے ان کے دلوں میں اس قدر غلبہ کیا ہے کہ پھر شیطان اگر اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ بھی ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہی ان کی دستگیری کرتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ملاقات، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے وہ ڈرتا ہے جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے حضور حاضر ہونے پر یقین رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے، قبر میں جانے پر یقین رکھتا ہے، اور ایک وقت تمام رشتے ناطے دنیا میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور وہی آج جو لوگوں کے اندر موجود ہے وہی اس کے احباب اور اقربا اسے ایک قبر کی نظر کریں گے، اور پھر وہی اس کی منزل بنے گی آگے، اور وہ ایک وقت متعین پر اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ کے حضور اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پھر رب کریم چاہے گا تو اپنے فضل سے اسے جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو حقیقت ہے، قرآن کریم کہتا ان الذین اتقوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ڈرتے ہیں ان اس بات پر، اور میں نے ڈر کا تصور آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دیا کہ اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان کا پورا گروہ جمع ہو کر انہیں برے خیالات کی طرف ابھارے اور فسق اور نافرمانی کی طرف ابھارے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف اور دنیاوی شہوات اور تلذذات اور لذات کی طرف ابھارے، تو ہیں تو یہ انسان شیطان کے ہاتھ کے شکار ہو سکتے ہیں، معصوم تو ہے نہیں. فرمایا تذکرو، لیکن تو وہ اللہ کی یاد سے خبردار ہو جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے یقین پر وہ خبردار ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جیسے اللہ کی ذات انہیں یاد آتی ہے تو وہ تصور اس قدر کثرت سے دل پر غلبہ کرتا ہے کہ شیطان کی تمام تر وسوسائش اور شیطان کی تمام تر دخل اندازیاں ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ کی یاد، تذکرو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے وہ خبردار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ شیطان کی جانب سے ایک غلط خیال ہے اور اس کا ہم ارتکاب نہیں کر سکتے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مفسرین نے یہاں پر یاد الہی کا ایک بڑا خوبصورت فلسفہ ذکر کیا کہ اللہ یاد آ جاتا ہے، خبردار ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں برے حالات آئیں اور گناہوں کے خیالات آئیں تو ان گناہوں کے خیالات سے وہ لڑ کر نیکی کی طرف کیسے جائے گا. فرمایا کہ وہ اللہ نے جو انعامات اسے عطا فرمائے ہیں ان نعمتوں پر وہ غور کرے گا کہ دیکھو میرے رب نے تو مجھ پر نعمتوں کی بارشیں کی ہوئی ہیں اور میں رب کے دشمن کی بات کو مان لوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے مال دیا، اولاد دی، زندگی کی سہولیات دی. اگر وہ چیزیں بھی اس کے پاس نہیں تو جسم جو اس کا سالم ہے، آنکھیں اس کی برابر دیکھ رہی ہیں، کان اس کے برابر سن رہے ہیں، ہاتھ برابر طاقت پر معمور ہے، پاؤں برابر پر چل رہے ہیں، اور جسم کے سارے اعضاء عقل کی تحت چل رہے ہیں، اس ارادے کے تحت چل رہے ہیں، جو یہ سوچتا ہے جسم کے اعضاء وہی کرتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی ہے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و تفکر کرے کہ میں کس قدر ناشکری کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے انعامات عطا فرمائے ہیں اور میں اللہ کے دشمن کی بات کو مانوں. اس بات میں غور کرنے سے بندہ جو ہے خبردار ہو جاتا ہے احساسی طور پر، اور اگر وہ اس پر مکمل طور پر صادق رہے تو شیطان کی چنگل سے بچ جاتا ہے. اور دوسری بات جو میں نے ابھی عرض کی آپ کے سامنے کہ رب سے مجھے ملاقات کرنی ہے، میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ میرے لیے آزمائش ہے کہ میں اپنے رب کی مانتا ہوں یا رب کے دشمن کی مانتا ہوں. میں ڈرتا اس سے ہوں، میں رضا اس کی چاہتا ہوں، لیکن مانتا شیطان کی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ خیالات ہیں کہ جو بندے کو مستعد اور توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں شیطان کے سامنے کہ وہ اس کے وسوسے کو لیتا نہیں ہے بلکہ ان خیالات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف جاتا ہے. تو فرمایا تذکرو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس میں غور و فکر کر کے، اور گرد و نواح میں جو اللہ نے اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر وہ اللہ رب العالمین اس گناہ کے سبب اسے لے لے تو کہ شیطان اسے لوٹا سکتا ہے کہ گناہ کرنے گناہگار کے لیے شیطان وہ رائے ہموار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. تو پھر ان نعمتوں کو شکر کرتے ہوئے، نعمتوں پر غور کرتے ہوئے، یہ عام سطح کے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور جو اہل تقا و نقا ہیں ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کہ وہ رب کے بندے ہیں، ان کا ظرف اور تقوی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ ہی کی ذات کو سوچتے ہیں. لیکن ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کہ جو براہ راست رب کریم پر یقین کا وہ ملکہ نہیں رکھتا، تو گرد و نواح میں جو مظاہر ہیں اللہ کی، جو نعمتیں ہیں، اس پر وہ غور و فکر کرے کہ یہ اللہ کی یاد تک پہنچا دے، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری تک پہنچا دے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرمان برداری اور اطاعت تک پہنچا دے، اور پھر یہی چیز شیطان کے وسوسوں کو اور شیطان کے برے خیالات کو قبول کرنے کے درمیان حائل ہو جائے. اب اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ شیطان جو دل میں تو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تو غور و فکر بندہ کر لے اور غور و فکر کر کے اپنی جان کو بچا لے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کے دوست اور شیطان کے بھائی ہمارے گرد و نواح میں ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ شیطان براہ راست دل میں بات اتارتا ہے، اس کے لیے تو ان نعمتوں پر غور و فکر کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی، اور شیطان کے بھائی جو انسانوں کو گمراہی کے دلدل میں کھینچتے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا. ایک یہاں پر ایک دیوڑا تھا، وہ دیوڑا کہنے لگا، دیوبندی تھا، وہ کہہ لگا جی شاہ صاحب کیسی دعا کرتے ہیں شیطان انسان سے بچا؟ میں نے کہا جی آپ سے بچنے کی تو ہم دعا کرتے ہیں، یہاں پر جو قرآن کریم نے ذکر کیا نا سورہ ناس کے اندر، اور انہوں نے بڑا شور یہاں پر کیا کہ یہ تو کوئی دعا بنتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ نہیں بنتی تو آپ جا کر اپنے امیر صاحب سے پوچھئے کہ کیسی نہیں بنتی، تو قرآن کہتا ہے یہاں پر۔ ہاں بشیر بھائی پہچانتے ہیں نا آپ کو، قرآن کہتا ہے وہ اخوان ہوں یا مدو نہ ہوں فل غیے، اور شیطان کے جو بھائی ہیں وہ مومنین کو گھسیٹتے ہیں فل غیے، گمراہی کے دلدل کے اندر۔ تو شیطان کے براہ راست وسوسے تو انسان بچتا ہے، لیکن یہ جو اس کے بھائی ہیں جو گرد میں میٹھی پھسلائی ہوئی باتیں کر کے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ثم لا یخسرون، اور اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی جو انسان کو کھینچتے، سورہ ناس میں اس کا ذکر ہوا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ خناس کے وسوسے سے بھی ہم مولا تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور یہ خناس کیا ہے؟ تو قرآن خود ذکر کرتا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ خناس وہ ہے جو داخلی طور پر اور خارجی طور پر انسان کے سینے کے اندر وسوسوں کو داخل کرتا ہے۔ یہ خناس ہوتا کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ من شر الوسواس الخناس، اور خناس کا کام یہ ہوتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، ان کے تسلب، ان کی دینی پختگی، ان کے عشق رسول، ان کی اطاعت کی اس لہر کو کمزور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، شک پیدا کر کے۔ یہ تو مستحب تھا، اس پہ اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے کر لینا چاہیے، اس پر ہمیشگی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے، تو ضروری ہے کوئی سلام پڑھ لیا جائے۔ تو یہ تسلب کو اور وہ عشق کی باتوں کو، مانا کہ وہ مستحب ہے، مانا کہ اس پر دوام و مداومت فرض ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا، تمہاری مخالفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور وہ اہم راستہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک شق ہے، دین کی پاسداری کی ایک شق ہے، تمہارے نزدیک اس کی اہانت ہے تو پھر اہل اسلام کے نزدیک اس کی قدر ہے۔ کوفے کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اہل سنت کون ہے، سنی کون ہے؟ یہ ہماری تاریخ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تمام کتابوں کے اندر صوفیہ نے بھی ذکر کیا۔ تو حضرت امام الائمہ سراج الامہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے کہ جس کے اندر چند باتیں پائی جاتی ہیں۔ فرما سنی وہ ہے جو شیخین کو فضیلت دیتا ہے، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کو فضیلت دیتا ہے۔ سنی وہ ہے جو شیخین کو فضیلت دے اور ختنین سے محبت کرے۔ ختنین کون؟ حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات علی مرتضیٰ، ان سے محبت کرے۔ تو شیخین کو فضیلت دے سب پر اور ختنین سے محبت کرے، اور موزے پر مسے کو جائز سمجھے۔ موزے پر، موزہ سوکس جس کو آپ کہتے ہیں، موزے پر مسے کو جائز سمجھے۔ یہ وہ موزہ نہیں جو آپ جوتے میں پہنتے ہیں، بلکہ وہ موزہ جو سفری طور پر نال والا پہنا جاتا ہے، فقہ میں اس کے اندر ہے۔ تو یہ سوال ہوا کہ موزے کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، موزے پر مسے کا عقیدے سے کیا تعلق؟ جو نہ کرنا چاہے نہ کرے، یہ کوئی ضروری ہے کہ جناب جو ہے کہ فرما کرنے کی بات نہیں کرتے کہ ہر سنی موزہ ہی پہنے گا اور ہر سنی موزے پر مسا ضرور کرے گا، یہ نہیں ہے کہ سنی وہ جو موزہ پہنے، نہیں، فرمایا سنی وہ ہے جو موزے پر مسے کو جائز سمجھے، موزے پر مسے کو جائز سمجھے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سنی کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ضروری ہے، ہر سنی کے لیے انگوٹھا چومنا ضروری ہے، ہر سنی کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سنی وہ ہے جو اس محبت کی علامت کو جائز سمجھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا سنی وہ ہے جو شیخین کو فضیلت دے اور ختنین سے محبت کرے اور موزے پر مسے کو جائز سمجھے، کرے یہ ضروری نہیں ہے، اس کو جائز سمجھے۔ کیوں؟ اس موزے کا کیا تعلق تھا عقیدے سے؟ تو آپ جانتے کہ کوفے میں شیعہ بھرے ہوئے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو کوفے میں ہی آپ کی ساری زندگی گزری، تو وہاں پر اہل تشیع کا یہ نظریہ تھا کہ جناب موزے پر مسا کرنا ناجائز ہے، وہ جائز کو ناجائز کہتے تھے۔ اور اس پر کئی احادیث موجود تھی، کئی اشارات موجود تھے، تو اس وقت تھا یہ فرعی مسئلہ، تھا یہ غیر ضروری مسئلہ، لیکن اہل تشیع نے اس پر اتنی شدت کر دی تھی، اتنی شدت کر دی تھی کہ یہ ناجائز ہے، ناجائز ناجائز ہے، تو امام اعظم نے اٹھا کر اس کو سنی کی علامت بنا دی، کیونکہ یہ تھا تو محض ایک فروئی مسئلہ اور گویا کہ ایک عقیدے کے مقابلے میں غیر ضروری مسئلہ تھا۔ لیکن جب اس کی نفی کرنا، اس بات کی مذمت کرنا انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو فروغ کرنا، اس کو پروموٹ کرنا اپنا عقیدہ بنا لیا۔ تو فرمایا کہ دیکھیے کہ سنی وہ ہے جو شیخین سے محبت کرے، شیخین کو فضیلت دے، ختمین سے محبت کرے، اور موزے پر مسیح کو جائز کہے. تو جی یہ چراغوں کا عقیدے سے کیا تعلق؟ تو میں نے کہا موزے کا کیا تعلق تھا عقیدے سے؟ تو یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب ایک جائز امر کو کوئی بد مذہب اگر شعار بنا لے ناجائز کہنے کا، تو پھر اس کے جواز محض وہ جائز ہے، لیکن اب اس کے تحفظ کو ایسا تحفظ دیا جائے گا جیسے فرض کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ محض جائز ہے وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے. اب جو اس کی نفی کر کے اس کو حرام کر رہا ہے، تو خدا کے جائز کو وہ حرام کر رہا ہے، تو یہ تو فرض تو بہت دور کی بات ہے، جائز تو بہت دور کی بات ہے. علماء نے لکھا کہ مباح شے کو بھی اگر کوئی بلا دلیل حرام کہہ کے عقیدہ بنائے تو وہ بھی دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تو مباح کو جو حرام کہے اور کوئی دلیل نہ ہو تو اس پر اس قدر شدت ہے. تو ایک چیز جس کے استحباب میں جو منسوب ہے سید عالم کی طرف، یہ دین کی نصرت و شعار کی طرف، اس پر اگر کوئی وسوسہ پھیلا کر من الجنت والناس، جو قرآن نے ذکر کیا کہ وہ وسوسہ پھیلانے والے جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، تو لہذا دعا دونوں کے لیے کرنی چاہیے، اصل کے لیے بھی اور اس کے بھائی کے لیے بھی، جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ شیطان کے بھائی فرما وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی، شیطان تو کرتا کرتا ہے لیکن اس کے بھائی جو تمہاری صفوں کے اندر موجود ہے، جو تمہارے اندر تشکیک شک وہم ابہام پیدا کرتے ہیں اور تم اس کی پارسائی سے لبائے جاتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی پارسائی سے نہ لباؤ بلکہ جس نظریے کے ذریعے اسلام کو نصرت پہنچتی ہے اس کی طرف اپنی عقیدتوں کا مرکز کرو. تو اس لیے دعا یہ پوری ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شیطان ابلیس سے بچا، کہیں آمین، اور شیطان انسان سے بچا، کہ جو وہ اخوانہم جو قرآن کہتا ہے یمدونہم فی الغی، کہ وہ شیاطین کے بھائی ہیں جو انسان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف. تو یہاں پر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے طریقے کو ذکر کر دیا کہ اہل ایمان ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے، قلبی طور پر بھی ان نعمتوں پر غور کر کے براہ راست شیطان کے حملے سے بچتے ہیں، اور اگر گرد و نواح میں اس کے اخوان اگر مل جاتے ہیں اور وہ وسوسے پیدا کرتے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے امور کر رہا ہوں، تو اس میں مجھے ان کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ پھر نعمت اور اسی عظمت کی طرف غور و فکر کر کے ان برائیوں سے بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اور اس میں جو علماء نے سب سے پہلی بات ذکر کی ہے وہ ہے سنگت، وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی، کہ اس کے جو شیطان کے بھائی بند ہیں وہ ان کو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں. کہاں سے؟ جب ان کی محفلوں کو آپ اختیار کرو گے، ان کی باتوں کو آپ قبول کرو گے. اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ مجلسیں اور صحبتیں اثر رکھتی ہیں. تو لہذا جتنی قومیں سابقہ ہلاک ہوئی، سورۃ الانعام میں بھی ذکر کیا گیا کہ وہ قوموں کی ہلاکت کا پہلا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بد مذہبوں کی صحبت اختیار کی. اور بد مذہبوں کی صحبت، کس بد مذہب کی صحبت؟ کہ جو خدا سے غافل تھے، نبی کی عظمت سے غافل تھے، دین کی عظمت و حرمت سے غافل تھے. وہ بندہ خود تو نیک تھا لیکن جب ان کی صحبت میں بیٹھا تو کب تک اپنا دفاع کرے گا؟ وہ تنہا بیٹھا ہوا ہے اور چار اس کی طرف باتیں کر رہے ہیں. وہ انسان ہے، خارج سے خیالات رہتا ہے، خارج سے باتوں کو لے کر غور و فکر کرتا ہے، وہ فکر سے نہیں بھاگ سکتا. اب تنہائی میں آیا تو ان کی بات نے اس کے دل میں گردش کرتی رہی. اب ان باتوں کے دفاع کے لیے اس کے پاس مواد نہ رہا تو شکار ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ بری صحبتوں سے، بد مذہبوں کی صحبتوں سے، بد عملوں کی صحبتوں سے، فساق و فجار کی صحبتوں سے بچا جائے. اس لیے بچا جائے تاکہ وہ ان کے عذاب کا شکار نہ ہو. اس لیے قیامت کے دن جو کثرت کے ساتھ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ثبوت بھی یہ آیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگ ایسے تھے جو نیکی کا حکم تو دیتے تھے لیکن بعد میں جا کر انہیں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جب عذاب روانہ کیا تو پھر ان کو بھی ان کے ساتھ غرق کیا. اور ایک روایت جو سید عالم نے خود بیان فرمائی ہے کہ جب بنی اسرائیل پر عذاب آیا تو ایک سواما میں بیٹھے ہوئے درویش کے اوپر سب سے پہلے کہا گیا کہ اس پر عذاب پہلے گراؤ کیونکہ یہ گونگا شیطان ہے. کہا گیا یہ گونگا شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صبح شام مولا تیرا ذکر کرتا ہے، تیری فرما برداری کرتا ہے، یہ گونگا شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب معاشرے میں ہماری حرمت اور ہمارے دین کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا تو اسے خیال نہیں آیا کہ یہ کچھ کہے، اسے خیال نہیں آیا کہ اپنے مریدین اپنے معتقدین کے ذریعے اس کو ختم کرے. کہ اسے ہماری حرمت کا خیال نہیں تھا تو ہمیں اس کی حرمت کا کیا خیال؟ یہ تو گونگا شیطان ہے، وہ دوسرے ہیں جو بولتے ہیں، بول کر شیطانی پھیلاتے ہیں. یہ اس نے اس شیطانی کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے تو یہ گونگا شیطان ہے. لہذا بنی اسرائیل کے کفار پر عذاب بعد میں بھیجنا، پہلے اس کے مرکز کے اوپر عذاب پہلے گراؤ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمان کے لیے بتائی گئی کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومن وہ ہے جو حق کا پیغام دے گا، کسی کی تنقید کے لیے نہیں بلکہ تنقید برائے تعمیر کے لیے، اور خود بھی اس حق پر قائم رہے گا، اور پھر اس کے سامنے آزمائش اگر مشکلات آ جائیں تو پھر وہ اس پر ڈٹ کر رہے گا اور دوسروں کو بھی اس پر حق پر قائم رہنے کی دعوت دے گا. اب قرآن کریم نے آگے ذکر کیا کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ, مشرکین اپنے زبان سے حضور سے مطالبات کرتے معجزات کا, قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا, اب وہ مطالبات کرتے کہ آپ ہمارے مطلب کے معجزے کیوں نہیں پیش کرتے. سرکار نے فرمایا تمہارے کیا مطالبات ہو؟ انہوں نے کہا جی ایک باغ بن جائے, اس کے درمیان سے نہریں بہ رہی ہوں, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگ جائے اور دریا جو ہے وہ دودھ کا چلنا شروع ہو جائے, شہد کا دریا چلنا شروع ہو جائے, اور پھر ایسا ہو جائے کہ یہ جو آپ کتاب پڑھ کے سناتے ہیں یہ ساری کتابیں ہمارے گھروں کے اندر اترنا شروع ہو جائیں اور ہم اس میں غور و فکر کریں, اور پھر کہا پھر بھی ہم آپ کی بات نہ مانیں. تو یہ منہ بولے معجزات کو ذکر کرنا قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا, اور فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے آپ کہ معجزات منہ بول کر نہیں قبول کیے جاتے. فرمایا قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, اے حبیب آپ کہیے اس بات کو کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کی کہ جس کی اللہ رب العالمین مجھ پر وحی فرماتا ہے. اور یہ جو تم مجھ سے منہ بولے معجزات مانگ رہے ہو تو اگر یہ معجزات دے بھی دیے جائیں تو تم قبول نہیں کرو گے, اور یہ تمہارے سامنے واضح بھی کر دیے جائے. قوم صالح کے سامنے واضح کیے گئے تو انہوں نے کہا یہ اونٹ نہیں آنی چاہیے, حاملہ ہونی چاہیے, اتنا اس کا قد ہونا چاہیے, پتھر اور چٹان سے نکل جائے اور اسی وقت وہ بچے کو جن دے. تو جب کیا گیا تو قوم نے نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کیا. تو منہ بولے معجزات فرمائشی معجزات نہیں دیے جاتے, اس لیے کہ تمہیں حق بتانے کے لیے اگر رب اپنی جانب سے قدرت باہرہ کا اظہار کرے اور تم انکار نہ کرو تو تم انکار کرتے رہو تو تمہاری کم عقلی کی وجہ سے قدرت اس سے درگزر کرتی ہے. لیکن جب تم اپنے فرمائشی معجزات کو طلب کرو اور تمہارے فرمائشی معجزات پر اس بات کو پیش کر دیا جائے اور پھر اگر تم قبول نہ کرو تو پھر تمہیں عذاب کا شکار بنایا جائے. اور یہ ہمارے نبی محترم وہ ہیں کہ جب یہ موجود ہیں تو ہم لوگوں پر ویسا عذاب نہیں بھیجیں گے جس طرح کا عذاب پہلے آیا کرتا تھا کہ قومیں کلی طور پر مکمل طور پر ختم ہو جاتی تھی. ہاں جزوی طور پر سزاؤں کے طور پر یا آزمائش کے طور پر یہ عذابات کا سلسلہ رہے گا, لیکن کلی طور پر قوموں کو ختم نہیں کیا جائے گا, نسلوں کو ختم نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مبعوث ہو چکے ہیں رحمت للعالمین. تو قرآن کریم نے جو یہ بات ذکر کی ہے کہ کفار کے فرمائشی معجزات کو قبول نہیں کیا گیا. یہاں سے ایک بات نکلتی ہے اور علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک سے جب معجزہ طلب کیا گیا تو نبی پاک نے شاہ فرما قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, کہ میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین مجھ سے وحی کرتا ہے. تو یہاں سے ایک نظریہ یہ بنایا گیا کہ معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, اور اللہ جیسا چاہتا ہے نبی کے اوپر اس کو طاری کر دیتا ہے اور نبی کو اس کو معلوم نہیں ہوتا. تو یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ ہم امت کے اجلہ علماء نے معجزے کی تین قسمیں کی ہیں, اور اس میں سے ایک قسم کا معجزہ ایسا ہے جو نبی کے بس میں نہیں ہوتا, نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا, وہ ہے اپنے اوپر وحی اتارنا. اپنے اوپر بولیے وحی اتارنا. اور یہاں پر بات جو آ رہی ہے قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, وہ قرآن کے مطالبے پر, ایسی کتاب ہم پر آ جائے جو آپ پر کتاب اترتی ہے ایسی کتاب ہم پر بھی اتر جائے ہم اس میں غور و فکر کریں, تو نبی پاک نے فرمایا نہیں میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کی وحی مجھ پر کی جاتی ہے. تو قرآن کا جو نزول ہے, انبیاء کو معجزات تو دیے جاتے ہیں لیکن یہ وہ معجزہ ہے کہ جو سراسر رب کا فعل ہوتا ہے اور اس میں نبی کے کسی کسب اور نبی کے کسی اختیار اور نبی کے کسی فعل کا اس میں دخل نہیں ہوتا. لیکن وہ معجزات کہ جو انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئیں اور ابن اقوا کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دیا اور قتادہ بن نعمان کی پھٹی ہوئی آنکھ کو جوڑ دیا اور تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کر دیا, یہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ معجزہ وہ ہے کہ نبی اپنے اختیار اور کسب سے یہ کام کرنا چاہتا ہے. جب لوگ آ کر نبی سے یہ کہتے ہیں کہ جناب میری آنکھ پھٹ گئی ہے, میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اس کو آپ جوڑ دیں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ نبی بیٹھے ہوئے اور ٹانگ خود بخود جڑ جاتی ہے. نہیں, نبی کا ایک کسب ہوتا ہے, نبی اس کی ٹانگ کو اپنے قریب کرتے ہیں, اپنا لعاب نکالتے ہیں, لعاب نکال کر اس پر لگاتے ہیں, اور ارادہ بھی یہ ہوتا ہے یہ ٹانگ جڑ جائے, تو ارادہ آپ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس ٹانگ کو جوڑ دیتا ہے. جس طرح ہمارا فعل اس میں ہم اختیار رکھتے ہیں, کس بات میں کہ میں نے اس دروازے سے چل کر اس دروازے تک جانا ہے, اس کا ہم ارادہ کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں چلنے کی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے. اب اگر وہ صحیح طرف جانے کا ارادہ تھا تو اللہ ہمیں اجر دے گا, اور اگر معاذ اللہ بری طرف کا ارادہ تھا تو اس پر گناہ ہوگا. اب اگر یہ کہا جائے کہ بندے کا سارا کام خدا ہی کرتا ہے تو پھر اجر اور انعام اور گناہ کا کیا تصور ہے؟ اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اگر وہ خدا ہی کروا رہا ہے معاذ اللہ اس سے، جس طرح کہ ہمارے بعض دوست لوٹا بستر لے کر کہتے سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، میں نے کہا یہ جبریہ کا عقیدہ تھا، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا یہ جبریہ عقیدہ ہے، یہ ظلم و دھوس کا عقیدہ ہے، یہ جنت و دوزخ کے انکار کا عقیدہ ہے۔ بلکہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، اگر بندے سے کچھ نہ ہونا تو جو مندر میں گھنٹے بجا رہا ہے تو کیا خدا اس سے کہہ رہا ہے؟ یہ جو بتوں کو پوج رہا ہے تو کیا خدا اس سے یہ کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ تو یہ کہنا کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، تو اگلا لاٹھی اٹھا کر اس کی پٹائی کرنا شروع کر دے، وہ کہے جی مجھے کیوں مار رہے ہو، تو کہیں گے جی سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا۔ تو یہ جبریہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بندے کو اللہ نے ارادے کا اختیار دیا ہے، جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے، اس ارادے کی وجہ سے اس کو ثواب اور گناہ ملتا ہے، اس ارادے کی وجہ سے اسے ثواب اور گناہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے، اگر یہ فعل خدا کا ہے تو پھر اجر کیوں مل رہا ہے؟ اور ایک بندہ اگر شرک کرتا ہے اور معاذ اللہ یہ رب کا فعل ہے تو پھر اسے گناہ کیوں ملتا ہے؟ تو پتہ چلا انسان کو اللہ رب العالمین نے مختار بھی بنایا مجبور بھی بنایا، مکمل مجبور نہیں بنایا نہ مکمل مختار بنایا۔ اور امام اعظم سے جب کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا مختار ہے کتنا مجبور ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ اب کھڑا تھا وہ شخص، فرما اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک ٹانگ اٹھایا، فرما دوسری اٹھا، کہ یہ نہیں اٹھ سکتی، فرما اتنا مجبور ہے اتنا مختار، اتنا مجبور ہے۔ مختار کن چیزوں میں ہے؟ کہ اپنی خواہش کے لیے ارادہ کرتا ہے، اپنی چاہت کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے، اور جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ ویسا فعل بناتا ہے۔ تو نبی بھی یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کی ٹانگ جڑ جائے، اس ارادے سے تو لعاب دہن نکالا نا، اس ارادے سے تو لعاب دہن لگایا، تو یہ ارادہ نبی کا تھا اور خدا نے ٹانگ کو جوڑ دیا۔ تو یہ ارادہ بطور ارادے کہ یہ معجزات نبی کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور اگر کہا جائے یہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں، تو ایک سادہ سا سوال ہے کہ قتادہ بن نعمان کی آنکھ صلح حدیبیہ کے 1500 آدمیوں کے لیے اپنی انگلیوں سے نہریں جاری کروا دینا، اور صحابہ کے جم غفیر کے لیے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے اناج کو بڑھا دینا، مجھے بتاؤ یہ نبی کا معجزہ تھا؟ کہنے کہ جی بالکل تھا۔ ہم پوچھتے اس پہ نبی کو اجر ملے گا؟ اگر کوئی کہے نہیں تو یہ تو بہت بری بات ہے، اور کہے گا ہاں اجر ملے گا، تو جب اجر ملے گا ثواب ملے گا، تو ثواب غیر اختیاری چیزوں پر نہیں ملتا ہے، ثواب اختیاری چیزوں پر ملتا ہے۔ تو لہذا اس قاعدہ کلیہ سے بھی بات گویا کے سامنے آتی ہے کہ لیکن قرآن کو اپنے اوپر نازل کرنا یہ علم کلام کی ہماری ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت میر شریف الدین جرجانی ہو، دیگر ہمارے علماء ہو، ان تمام نے اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ معجزے کی وہ خاص شک ہے کہ جو نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کتاب اتار لی جائے تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا مسئلہ ہو، یا سورج کو لوٹا دینے والا مسئلہ ہو، یا انگلیوں سے نہریں جاری کر دینے والا مسئلہ ہو، ایک شکایت حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور سرکار نے وہ کیا خدا ہی نے، لیکن اس میں ارادہ نبی کا تھا۔ تو جس طرح کہ ہمیں چلنے کی طاقت دی خدا نے لیکن ارادہ ہمارا تھا، تو فیصلہ ہمارے ارادوں پر ہوتا ہے، تو ان معجزے کا فیصلہ بھی نبی کے ارادوں پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نبی اختیار رکھتے ہیں، تو اس معنی میں کہ نبی اس فعل کا ارادہ کرتے ہیں، نبی اس فعل کا بولیے ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس فعل کو ان کے مطابق کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور میں ایک آخری حوالہ پیش کر کے یہاں سے اجازت چاہوں گا، امام نبوی نے مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے بات لکھی ہے کہ زمانے قدیم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت جریج، جب ان پر بدکاری کا الزام لگا اور بعض لوگوں نے ان پر بدکاری کا الزام لگوایا، تو یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تو حضرت جریج اس قوم کے ساتھ چلے اور چل کر انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے اگر اس عورت سے بدکاری کی ہے تو کہاں پر بدکاری کی ہے؟ انہوں نے کہا جس درخت کے نیچے آپ نے بدکاری کی، تو آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑا اور کہا کہ میں نے تیرے نیچے بدکاری کی ہے اور یہ گناہ میرے سے ہوا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورا درخت اور اس کا پتا پتا کہتا تھا کہ جریج بے گناہ ہے۔ وہ جنین، وہ چھوٹا بچہ جو گود میں تھا، آپ نے اس کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا کہ بتا کیا تو میرا بچہ ہے؟ تو اس بچے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اور بچے نے کہا کہ نہیں، آپ نے گناہ نہیں کیا بلکہ میری ماں نے چرواہا سے زنا کروایا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، اس کے نیچے امام نبوی نے پورا حاشیہ لکھا اور فرمایا اہل سنت و جماعت، پوری وضاحت کی ہے، فرما اہل سنت و جماعت اور تمام متکلمین کا اس بات پر اجماع ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے. حضرت جریج نے پتا اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ یہ بس ایسی میں اس کو ہلانے کے لیے پکڑ رہا ہوں، بلکہ اس لیے پکڑا تھا کہ تاکہ درخت بولے. تو یہ آپ نے قسم کیا، ارادہ کیا کہ درخت بولے، اور اللہ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. تو یہاں پر امام نبوی نے اس بات کو لکھا ہے شرح مسلم کے اندر کہ اس سے پتا چلا کہ کرامات جو ہوتی ہیں یہ ولی کے اختیار میں ہوتی ہے. تو کرامات جو ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، اور ولی خود نبی کے در کا بھکاری ہوتا ہے، تو جب ولی کو کرامات جو ہے وہ نبی کے توسط سے ملتی ہے، تو نبی کا معجزہ غیر اختیاری کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کون سا معجزہ اختیاری ہوتا ہے، کون سا غیر اختیاری ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے اخوان کے وسوسوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.